إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تمام تعريفي الله وحده لا شريك له کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق مالک اور اس کا پروردگار ہے رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے برادران اسلام دختران ملت گزشتہ ہمارے خطبے میں میں نے شادیوں میں عام طور پر جو غلطیوں کا ارتکاب ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا تھا اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے شوال کا مہینہ یہ عام طور پر شادیوں کا مہینہ ہوتا ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح کے موقع پر اور اسی طریقے سے جب کبھی کسی ضرورت کے لیے بیان کرنے کا موقع آتا تو آپ قرآن کریم کی ان تین آیتوں کی تلاوت کرتے تھے جن کو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں آیتوں کو سارے قرآن سے آپ نے کس لیے انتخاب کیا کیا مقصد ہے کس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ضرورتوں کے موقع پر اور خاص طور پر نکاح کے موقع پر آپ ان تینوں آیتوں کی تلاوت کرتے تھے ان آیتوں کے معنی میں غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ آیتیں اپنے اندر بہت سارے معنی اور بہت ساری حکمتیں اور بہت ساری سبق کی چیزیں اپنے اندر رکھی ہوئی ہیں قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے جیسا ڈرنا ہے ویسا ڈرو اور تمہاری موت ہرگز نہیں آنی چاہیے الا ہے کہ تم مسلمان ہو مسلمان کی حالت میں موت آنی چاہیے خاتمہ بالاسلام ہونا چاہیے، نفاق اور کفر پر نہیں، فسق اور فجور پر نہیں، برائیوں پر نہیں، بلکہ اسلام پر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں، اسلام جس کو کہتے ہیں سرنڈر ہو جانا اللہ کے سامنے، خدا کے سامنے، ایسی حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے. ان تینوں آیتوں میں دلہا دلہن جو رشتے ازدواج میں داخل ہونے والے ہیں، جو شادی کرنے والے ہیں، دلہا دلہن کے لیے خاص طور پر، دونوں خاندان کے رشتہ داروں کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباق رکھے ہیں. تقوی کی تاکید، تقوی کا حکم، جس میں تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تقوی سے ان آیتوں کو ابتدا کی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، سورہ احزاب اور سورہ آل عمران کے آیت میں، اور سورہ نساء کی پہلی آیت میں، اے لوگوں تمہارے پروردگار سے ڈرو. تینوں آیتوں میں تقوی کا حکم دیا گیا ہے. اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، تقوی وہ ایسی چیز ہے جس کے اندر ساری بھلائیاں، ساری نیکیاں اپنے اندر وہ سمیٹتا ہے. اگر انسان کے اندر تقوی ہو تو صحیح بات کرے گا، صحیح فیصلہ کرے گا، صحیح عمل کرے گا. اگر اللہ کا خوف ہو تو اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، اور اگر اللہ کا ڈر اور اس کا تقوی انسان کے اندر موجود ہو تو لوگوں کے ساتھ، اپنوں اور غیروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ساتھ، انسانوں اور جانوروں کے ساتھ، سب کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. تقوی انسان کو ہر نیک کام پر ابھارتا ہے، اللہ کے سامنے اس کو عاجز اور تواضع سے انسان کو، اس کے اخلاق کو اونچا کر دیتا ہے. عاجزی اور انکساری اس کے اندر ایسی ہوتی ہے کہ ذرا برابر بھی اس کے دل میں تکبر نہیں ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں، کوئی ذات نہیں. تو اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے بھی وہ اس کا تصور کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. بیوی اپنے شوہر کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے بھی اس کی موجودگی میں اور اس کی غیر موجودگی میں، جب وہ گھر کے باہر رہتا ہے، تب بھی بیوی اگر یہ تصور کرے کہ میں اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اگر اس کے اندر تقویٰ موجود ہو تو اپنا زبان استعمال کرتے ہوئے وہ دیکھ کر استعمال کرے گی، اپنے شوہر کے پیسے میں سے خرچ کرتے ہوئے وہ دیکھ کر استعمال کرے گی، اس کا ہر قدم، اس کا ہر کام، اس کے ہر بول اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا، سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا، انبیاء اکرام کو تقوی کا حکم دیا. یا ایھا النبی اتق اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ سے ڈریے. اللہ نے کہا کہ تم کو اور تم سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کو بھی اسی کی وصیت کی گئی، اسی کی تاکید کی گئی، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی پیدا کرو، دوزخ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ. شادی جیسے خوشی کے موقع پر جب انسان اپنوں اور غیروں کو راضی کرنے کے لیے ناجائز کام کرنے پر بھی تیار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تقوی کی وصیت کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کا انتخاب کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالی سے جیسا ڈرنا چاہیے ویسا ڈرو. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے اندر اللہ تعالی کا وہ تقوی و خشیت جیسا اللہ کا حق ہونا چاہیے، ڈرنے کا حق ہونا چاہیے، کیسے ایک انسان سے ہو سکتا ہے؟ انسان پر فرض ہے لیکن انسان اس فرض کو ادا نہیں کر سکتا، چاہے وہ اللہ تعالی سے زندگی بھر ڈرتا رہے، اس کی بندگی اور عبادت میں زندگی گزر جائے، اللہ تعالی کا تقوی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالی سے جیسا ڈرنا چاہیے ویسا ڈر اللہ تعالی کی اس معمولی بندے میں کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ لیکن حکم دیا گیا ہے کہ انسان کوشش کرے، کوشش کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے پر سیدھے ہو جاؤ، صراط مستقیم پر اپنے آپ کو رکھو، اپنے عمل کو، اپنی گفتار کو، اپنی کردار کو، اپنی زندگی کو کوشش کرو. اللہ رکھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم پورے طریقے سے ہو نہیں سکتے، یہ ناممکن سی بات ہے کہ ایک انسان پورے طریقے سے اللہ تعالی کا جی پورا حق اس کا ادا کرے، یہ ناممکن سی بات ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ علیکم بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ، کہ صبح اور شام اور رات کے تھوڑی دیر میں تم اللہ تعالی کی عبادت کرنے کو مت چھوڑو، یعنی فجر کی نماز اور روحہ سے مراد عصر کی نماز، اور رات میں تھوڑی دیر فجر سے پہلے یا رات کی وقت کی نماز. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعے تم اپنے آپ کو صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کرو. انسان محنت کرتے رہتا ہے، اللہ کی طرف قدم آگے بڑھاتے رہتا ہے، لیکن کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ بالکل سیدھے ہو گیا، بالکل نیک بن گیا، وہ بالکل متقی اور پرہیزگار بن گیا، کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہیں آنی چاہیے الا کہ تم اسلام کی حالت میں ہو، مسلمان کی حالت میں ہو. کیا مطلب؟ ہمیشہ اللہ تعالی کے احکام، اس کی شریعت کے مطابق تمہاری زندگی ہونی چاہیے. خوشی اور غم کے موقع پر، زندگی کے اتار اور چڑھاؤ کے موقع پر، فائدہ ہو گیا بزنس میں یا نقصان ہو گیا، ہر حالت میں اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے. تبھی اللہ تعالی اس وقت سکرات کے عالم میں اس کو مدد کرے گا کہ ثابت قدم رہے گا کلمہ توحید پر، اسلام پر، ورنہ ہر ایک انسان کو وہ چیز نصیب نہیں ہوتی ہے. اس کو پانے کے لیے ضرورت ہے کہ زندگی کو ہم اپنے اللہ تعالی کے تقوی کے مطابق گزاریں، خوشحالی میں اور تندرستی میں، ہر حالت میں. پھر اس کے بعد دوسری آیت اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اے لوگو، تمہارے پروردگار سے ڈرو، تمہارے خدا سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، ایک انسان سے، ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور اس نے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں کے ذریعے بہت سارے مردوں کو اور عورتوں کو پھیلایا. پھر اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ کہتا ہے اسی آیت میں، واتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرو جس کا حوالہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہو، ایک دوسرے کے حقوق طلب کرتے ہو، اور رشتہ داری کو کاٹنے سے بچو. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، رشتہ داریوں کو کاٹنے سے بچو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، تمہارے عمل سے باخبر ہے، تمہاری حرکتوں کو جانتا ہے، تمہارے دل کی حرکتوں کو جانتا ہے، دل کے اعمال کو جانتا ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا. انسان دنیاوی مصائب میں آ کر، دنیاوی مشاکل میں آ کر شیطان کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اے لوگوں تم سارے کے سارے ایک ماں باپ سے ہو. رشتہ داروں کو کاٹتا ہے، بھائی بھائی سے بات چیت نہیں، بیٹا باپ سے تعلق کاٹے ہوئے ہیں، شوہر بیوی سے تعلق کاٹے ہوئے ہیں. کتنے ایسے خاندان ہیں جن کے اندر دشمنیاں پھیلی ہوئی ہیں. اور اگر انسان قرآن کریم کی اس آیت میں غور کرے، ان ساری دشمنیوں کو، ان ساری کدورتوں کو، ان ساری غلاظتوں کو یہ سمجھ کر کہ یہ سب شیطان کی طرف سے ہے، اپنے دل سے اٹھا کر پھینک دے. کیوں؟ ہم سب کے ماں باپ ایک ہیں. آدم ہمارے باپ ہیں، حوا ہماری ماں ہیں، اور جتنی ہمارے درمیان جو ناچاکیاں ہیں مال کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی بنا پر، یہ سب کے سب نعوذ باللہ شیطان کا اس میں بہت سارا دخل ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان الشیطان ینزغ بینکم، شیطان تمہارے درمیان کینہ کپٹ ڈالتا ہے، شیطان تمہارے درمیان دشمنیاں ڈالتا ہے، عداوتیں ڈالتا ہے، تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈالتا ہے، تمہاری صفوں کو توڑنا چاہتا ہے، تمہاری طاقتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے. ان الشیطان ینزغ بینکم، کیوں؟ کیونکہ شیطان سارے انسانوں کا دشمن ہے، انسانیت کا دشمن ہے، ہیومینٹی ساری انسانیت کا دشمن ہے. ورنہ انسان اگر شیطان نہ ہو تو بھلائی بڑھا سکتا ہے اگر اس کا نفس سیدھا ہو، لیکن چونکہ شیطان کا یہ کام ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا ہے، لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں اور رشتہ داروں میں جو لا تعلقیاں ہیں، جو رشتہ داریوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، اور جس طریقے سے ایک دوسرے کا احترام ختم ہو چکا ہے، بیٹا باپ کا احترام نہیں کرتا، بیوی شوہر کا احترام نہیں کرتی، بھائی بہن کا احترام نہیں کرتا ہے، یہ سب نعوذ باللہ شیطان کی وجہ سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پھسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. آپ کہتے ہیں کہ عورت ٹیڑھی پھسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور انسان کے بدن میں سب سے زیادہ اگر کوئی ٹیڑھی چیز ہے تو اس کی پھسلی ہے، اور اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹوٹ جائے گی، اس کو کبھی آپ سیدھا نہیں کر سکتے. تو عورت کے اندر جو کمزوریاں ہیں، ان ساری کمزوریوں کو ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی کہ ایک مرد کو، ایک شوہر کو صبر کرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک عورت، ایک مسلمان، ایک صبر کرنے والی عورت، ایک مومن عورت کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ زندگی کے اتار اور چڑھاؤ میں، نشیب و فراز میں، کبھی خوشیاں ہوتی ہیں، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی تکلیف اور کبھی پریشانیاں، اور انسان کا دل ایک حالت میں نہیں رہتا. تو لہذا عورت کو بھی اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ صبر کے ساتھ کام لے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں جس کو مرد اور بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں، اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہوئے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. کہا اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی اور تمہارے درمیان لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس سے سکون محسوس کرو, راحت محسوس کرو. میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں, اس سکون اور راحت کو عذاب اور تکلیف میں نہیں بدلنا چاہیے. اور اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو ڈال دیا. میاں بیوی کی زندگی کے تعلقات ان دونوں بنیادوں پر چلنی چاہیے, محبت اور رحمت. اگر محبت میں کمی آ گئی, محبت ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتی ہے, کبھی کم کبھی زیادہ, تو رحمت, انسان کو رحم کرنا چاہیے, رحمت کو جگہ دینا چاہیے. شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی کمزوریوں پر رحم کرے, اس کی بیچارگی پر رحم فرمائے. عورت عورت ہوتی ہے, عورت معاشرے کی سب سے کمزور عورت ہوتی ہے, کمزور ذات ہوتی ہے, کمزور فرد ہوتی ہے. تو لہذا عورتوں پر ایسے موقع پر رحم کرنا چاہیے. اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو شوہر پر رحم کرے. زندگی کی گاڑی, میاں بیوی کی زندگی کی گاڑی, خاندان کی گاڑی, ان دو چیزوں پر چلتی ہے, ان دو پہیوں پر چلتی ہے, محبت اور رحمت. اگر کسی خاندان میں, اگر میاں بیوی میں محبت نہ ہو اور اسی طریقے سے رحمت بھی نہ ہو, ختم ہو جائے, تو نعوذ باللہ وہ گھر جنت کے بجائے دوزخ بن جاتا ہے. پریشانیاں ہی پریشانیاں, پریشانیوں میں میاں بیوی آپس میں اور بھی اضافہ کرتے ہیں اختلافات کی بنا پر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت ہونی چاہیے. ایک میاں بیوی کی زندگی کا ایک فطری تقاضا ہے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, رشتہ داریوں کو کاٹنے سے بچو. اللہ تعالیٰ نگران ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تیسری آیت میں جو سورہ احزاب میں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اچھی بات کرو, سیدھی سیدھی بات کرو. اللہ اکبر, جتنی مصیبتیں آتی ہیں, جتنے مشکلات آتے ہیں, سب زبان کی غلط استعمال کی بنا پر, خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان. عورت اپنی زبان کو سنبھال کر رکھے اور شوہر اپنی زبان کو جہاں استعمال کرنا ہے وہاں استعمال کرے. میرے خیال میں اگر یہ دونوں اپنی زبان کو بچائیں گے تو گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, گھر میں کوئی فساد نہیں ہوگا, اختلاف ہوگا ہی نہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا آپ نے انتخاب کیا جو بہت ہی اہم ہے خطبہ نکاح کے میں, کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت فرمائے. ہم دیکھتے ہیں معمولی معمولی بات, چھوٹی بات بات میں بتنگڑ بن جاتی ہے. اور میاں بیوی کے درمیان جدائی اور طلاق تک تو بتا جاتی ہے. کیوں؟ زبان کی غلط استعمال کی بنا پر. اگر زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کیے تو شاید یہ موقع نہ آئے, یہ نوبت نہ آئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, سیدھی بات کرو, اچھی بات کرو. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ, اگر سیدھی بات کرو گے تو تمہارے عمل کو اللہ تعالیٰ درست کرے گا, اصلاح کرے گا, نیک بنائے گا. بات اگر اچھی رہی تو عمل بھی اچھا رہے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سبحان اللہ, قولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. کیوں؟ بات آپ نے زمان کی آپ نے حفاظت فرمائی. حدیثوں میں آتا ہے کہ انسان جب صبح کرتا ہے تو انسان کے پورے اعضا زبان سے کہتے ہیں، اے زبان تو ذرا دیکھ کر بات کرنا، تیری وجہ سے ہم مصیبت میں پڑتے ہیں، تیری وجہ سے ہم تکلیف میں پڑتے ہیں. ہوشیار، اپنے آپ کو لگام دینا. سارے اعضا زبان سے کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں کو دوزخ میں ان کے چہرے کے بل گرانے والی اگر کوئی چیز ہے تو زبان کی کرتوت، زبان کی وجہ سے لوگ دوزخ میں جائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں میں نے زیادہ عورتوں کو دیکھا، اور کہتے ہوئے آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے ہو اور لعنت زیادہ بھیجتے ہو، گالیاں زیادہ دیتے ہو، بددعائیں زیادہ کرتے ہو زبان کی وجہ سے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے تو بہت بڑی کامیابی پا گیا، بہت بڑی کامیابی. تو میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، خاص طور پر دلہا دلہن جو شادی کرنے والے ہیں یا شادی کیے ہیں، ان لوگوں کے لیے ان آیتوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے، ان آیتوں سے اپنی زندگی کے لیے سبق لینے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کے لیے رہنمائی کے اصول اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈنس دیے ہیں اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہماری زندگی گزرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی برکتیں عطا فرمائے، اس سے عبرت اور نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی دلہا دلہن بننے والے ہیں یا بنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی زندگیوں کو استوار فرمائے، آپس میں محبت اور رحمت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف رحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر.